الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمل اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ على آلك وأصحابك يا نور الله.
میں نے گزشتہ جمعرات آپ کی خدمت میں چار مدنی پھول پیش کیے تھے، اللہ کرے اس کی خوشبوؤں سے آپ کا دماغ بسا ہوا ہو. مزید انشاءاللہ اسی سلسلے کی کڑی چار مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نبی اکرم شہنشاہ دو عالم رحمت مجسم شاہ بنی آدم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محترم ہے کہ قیامت کے روز جب میزان عدل قائم کی جائے گی تو نمازیوں کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا اور ان کے اعمال کا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا. روزے داروں کو بلایا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد انہیں بھی اس کا صلہ دیا جائے گا. پھر حاجیوں کو بلایا جائے گا اور اعمال کے وزن کے بعد انہیں بھی جزا عنایت فرما دی جائے گی. اب مصیبت زدوں کو بلایا جائے گا، دنیا میں جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، بے روزگار تھے، بیمار تھے، پریشان تھے، دکھیارے تھے، ستائے ہوئے تھے، تو اب آفت زدوں کو بلایا جائے گا، مگر نہ ان کے اعمال تولے جائیں گے اور نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی نہ ان کے اعمال نامے کھول کر دکھائے جائیں گے، بلکہ بغیر کسی حساب کتاب کے انہیں پورا پورا اجر و ثواب دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی ان کی طرح دنیا میں مصیبت زدہ رہے ہوتے. پیارے پیارے صحیح بھائیو، آپ نے غور کیا، نماز کا حساب کتاب ہوگا، روزے کا حساب کتاب ہوگا، حج کا حساب کتاب ہوگا، مگر مصیبت زدہ کا حساب کتاب نہیں، اس کو ڈائریکٹ بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دیا جائے گا. اب مصیبت زدہ کا دیکھنا یہ ہے کہ یہ مصیبت کو برداشت بھی کرتا ہے، یعنی چلو صبر نہ بھی ہو سکے، کم از کم شکوا تو نہ کرے، الٹی سیدھی بکواس تو نہ کرے. نعوذ باللہ، بعض لوگ تو اتنا سخت باتیں کر جاتے ہیں، کفریات تک بک جاتے ہیں. ایسوں کو حساب کتاب کیا، یہ تو پھر گئے کام سے، جس نے کفریات بکے وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، کہ سب سے بڑی مصیبت تو کفر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مصیبت اور آفت اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو دنیا میں دنیاوی نعمتوں سے مالا مال رہے ہوں گے وہ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے، ہم پر بھی کوئی ظلم کرتا، ہم کو بھی کوئی گھر سے بے گھر کر دیتا، ہم کو بھی بیماریاں آ کر پکڑ لیتی، ہم بھی دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے پریشان رہتے، ہمیں بھی اولاد تنگ کرتی، ہمارے پیسے بھی لوگ کھا جاتے اور ہمیں اس طرح دل آزاری ہوتی، ہم لوگوں کے زیر دست رہتے اور لوگ ہمیں ستاتے رہتے، مارتے رہتے، کوٹتے رہتے، غربت کی زندگی بسر کی ہوتی، سواری کی تکلیف ہوتی، مکان کی تکلیف ہوتی. اے کاش ہم بھی دنیا میں مصیبت زدہ ہوتے تو ہمیں بھی آج اتنا اجر و ثواب مل جاتا. یہ تمنا یہاں دنیا میں تو شاید کوئی نہ کرے، قیامت کے دن یہ تمنا اس وقت اہل عافیت کریں گے جب اہل مصیبت کا اجر و ثواب دیکھیں گے. تو اب مصیبت زدوں کے لیے واقعی اس میں بہت بڑی تسلی ہے، بیماروں کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے. یہ چار دن کی زندگی اگر سکھ میں گزری تو کیا، دکھ میں گزری تو کیا، گزرنی گزرنی گزرنی. جو سکھیارے تھے وہ بھی چل بسے، جو دکھیارے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جو بادشاہ تھے وہ بھی موت کے گھاٹ اترے، جو صحت مند تھے وہ بھی چل بسے، جو بیمار تھے بہرحال مر بھی گئے. اور اب بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پہلوان بھی پچھاڑ کھائے گا اور کمزور بھی موت کو گلے لگائے گا، مالدار بھی قبر کے اندر اترے گا اور غریب و نادار بھی مرے گا، بچنا بھی کسی نے نہیں، تو یہ سلسلہ چل. تو یہ چند روزہ زندگی کی بہار ہے، اس کے بعد قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال رہنا پڑ جائے، نہ مالدار کا مال وہاں کام دے گا، نہ غریب کی غربت نقصان پہنچائے گی، نہ صحت مند کی صحت قبر میں کام دے گی، نہ مریض کا مرض اس کو اب قبر میں ستائے گا، بڑے بڑے پلاٹ اور بڑی بڑی زمینیں زمینداروں کو اب قبر میں کچھ بھی کام نہ دیں گی، اور اسی طرح کرائے کے مکان والے اور رہائش گاہ سے محروم لوگ اب قبر میں اس محرومی پر کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح کے غریب مسکین لوگ تو فائدے اٹھائیں گے. اور یہ ہزاروں سال کی طویل اب مطلب یعنی کہ طویل وقفہ، اور مالدار لوگ عموماً اس میں پھنسیں گے اگر غلط کاریوں کے ذریعے انہوں نے مال جمع کی. تو مصیبت زدہ آفت زدہ مجموعی طور پر فائدے میں رہتا ہے. اے کاش سمجھ میں آئے، جبھی تو کہنے والے نے کہا نا، یوں ہی نہیں کہا، سوچ سمجھ کر کہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. یعنی جب میرا سونا، جب میرا محبوب میرے دکھوں میں راضی ہے تو میں سکھ کو چولہے میں ڈالتا ہوں. ایسا سکھ مجھے نہیں چاہیے جو میرے محبوب کو پسند نہیں، مجھے دکھ ہی گوارا ہے کہ دکھ میرے محبوب کو پسند آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پیش کرتا ہوں کہ جو دکھوں اور تکلیفوں کے فضائل پر مشتمل ہیں. نمبر ایک، مسلمان کو جو تکلیف، غم، حزن اور اذیت پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے جسم میں چوبھے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. چلتے چلتے کوئی کانٹا چوب گیا، کانچ چوب گیا، میخ یا کیل لگ گئی، اس کا ثواب ملے گا. اچھا نکال کر پھینک دی، زخم نے تنگ نہیں کیا، ثواب ملا. اب کسی کے زخم نے تنگ کیا، سیپٹک ہو گیا، تو اب ثواب بڑھ گیا. پاؤں میں زہر چڑھ گیا، ٹانگ کاٹنی پڑی، بہت زیادہ ثواب بڑھ گیا. اگر تخنے سے کاٹا تو ثواب تو بڑھا، مگر گھٹنے سے کاٹی ٹانگ، زہر زیادہ ثواب ملے گا کہ بڑی تکلیف آئی. اور اگر ران بھی کاٹ ڈالنی پڑی تو اور زیادہ ثواب ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس ثواب کو لوٹنے کے لیے ہم میں سے شاید کوئی تیار نہ ہو، لیکن کبھی کسی پر یہ آزمائش آ پڑے تو وہ ان باتوں کو یاد کرے کہ جتنی مجھے تکلیف زیادہ ہوگی اتنا مجھے ثواب زیادہ ملے گا. کسی میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو انجیکشن لگاتے تو پتا بھی نہیں چلتا، اور بعد انجیکشن لگاتے او کر کے آواز نکل جاتی، تکلیف زیادہ ہوتی. تو جس کو زیادہ تکلیف ہوگی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جس کو کم تکلیف ہوگی اس کو کم ثواب ملے گا. اسی طرح صدمہ پہنچا، ٹینشن پہنچا، کوئی خبر سنی جس سے ٹینشن ہو گیا، موڈ آف ہو گیا، پریشانی ہوئی، اس کا بھی ثواب ملتا، گھبراہٹ ہو جاتی ہے بعضوں کو، گھبراتا ہے دل، اس کا بھی ثواب ملتا. تو کسی طرح کی بھی بیماری ہو، تکلیف ہو، نفسیاتی اثر ہو، سب میں ثواب موجود ہے. یہاں تک کہ وسوسے آتے ہیں لوگوں کو، ان وسوسوں پر بھی صبر کرے گا تو ثواب پائے گا انشاءاللہ. کہ وسوسوں سے ایمان نہیں جاتا. ایک اور حدیث شریف، مسلمان کو جو اذیت پہنچی ہے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تبارک و تعالی اس کے باعث اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں. نمبر 3، جتنی بلا زیادہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ. اور اللہ عز و جل جب کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جو راضی ہوا اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناخوشی. اب یہاں ذرا معاملہ نازک ہو گیا کہ جو مصیبت پر راضی ہوا اس کے لیے رضا ہے، خوشنودی ہے، اور جو مصیبت پر ناراض ہوا تو اس کے لیے ناخوشی. اللہ تعالیٰ کو وہ مصیبت زدہ پسند آتا ہے جو صبر و شکائے بائی کا دامن تھامے رہتا ہے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے. یہاں زبان سے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی، لیکن غور کریں کہ دل کی یہ کیفیت ہے یا نہیں. اگر دل واقعی اس بات کا غماز ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، تب تو یہ جملہ درست ہے، ورنہ جھوٹ اور ریاکاری. دل راضی نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہیں راضی، پھر جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو ہاں صبر ہی کر رہے ہیں. یعنی جب بے صبری کا پورا فسانہ مجھے سنا دیتے ہیں، جتنا مجھے اس معاملے میں تجربہ ہے، آپ میں سے شاید کم لوگوں کو ہوگا، مجھے جتنے مصیبت زدہ کرتے ہیں پورا فسانہ سنائیں گے جب موقع ہو، یا کچھ بھی بہرحال فسانہ سنائیں گے جب میں کہوں گا صبر کرو، تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو صبر کر رہے ہیں. یہ جھوٹ. جو صبر کرتا ہے وہ فسانے نہیں سناتا، شکوہ و شکایت نہیں کرتا، یعنی کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، کیا بھول ہو گئی ہے سمجھ نہیں. اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہوتا ہے، کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے، کبھی ماں بیمار ہوتی ہے، کبھی باپ بیمار ہوتا ہے، گھر سے بیماریاں نہیں جاتی، پتا نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، کوئی منت ہماری رہ گئی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. اب یہ ساری بے صبری کی باتیں کرنے کے بعد بندہ کہتا ہاں بس ہم تو صبر کر رہے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر ایک تو پہلی مصیبت میں صبر ہوتا ہے، پھر صبر آ جاتا ہے. یہ حدیثوں میں مضامین ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ جب کوئی مطلب یہ نہیں کہ بندے کو ٹینشن آتا ہے تو شروع میں وہ ٹینشن جو ہوتا ہے اس کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آدمی بالکل آف ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹینشن کا عادی ہوتا ہے، فکر جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے. تو پہلے وہ شور کرتا ہے پھر چپ رہتا ہے. صبر اول صدمے پر، حدیث شریف یہ شروع میں ہی صبر کر لیتا ہے. اب مثال اس کی شاید یہ سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کو یوں سمجھے کہ کسی کے گھر پہ میت ہو گئی تو کیسی ہاں ہوں اور شور مچتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اسی گھر میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ڈھول بھی بجتے ہیں، نعت رنگ کی محفلیں بھی ہوتی ہیں. تو اب کوئی کہے کہ میرے والد کی موت پر میں نے صبر کیا اور اب ٹھیک ہے شادی بھی کر رہا ہوں، تو مطلب یہ کہ غضب کا جھوٹا ہے. جب والد کی موت واقعی ہوئی تھی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، اول پھول بک رہا تھا، اور اب کہتا ہے اب شادی کی بات آئی تو دل میں گدگدی ہو رہی تو کہتا ہے میں نے تو صبر کیا. صبر اس وقت تھا جب والد کی موت کی خبر آئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا زبان سے کچھ نہ نکالتا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ جانا، یہ بے صبری نہیں، اس میں عرج. مگر یہ جو بک بک کرتے نا مرنے پر، یہ سخت بے صبری کے اس میں کلمات عموماً پائے جاتے. تو اول صدمے پر صبر صبر ہے کہ موت کی خبر آئی چپ ہو گئے، صبر کر لیا. اب بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے کہ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے دکھنو اوسڑ دہاڑا، دہاڑا مانے ایام، اوسڑ مانے دوا، دکھ کے معنی آپ جانتے ہیں، یعنی دکھ کی دوا جو ہے وہ ایام ہیں. یعنی جوں جوں دن گزرتے ہیں دکھ ہلکا پڑ جاتا ہے، یعنی آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو صبر اول صدمے پر ہے، اس میں جو صبر کیا واقعی وہ صابر ہے. تو صبر کی علامت یہ ہے کہ زبان گنگ ہو جائے، بندہ منہ سے کچھ اس مرض یا اس آفت کی فریاد نہ کرے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، آنکھوں سے بھلے اظہار ہو جائے، آدمی ضبط کرتا لیکن آنسو چھلک پڑتے. زبان قابو میں کرنا یہ آدمی کے اختیار میں ہوتا ہے، زبان کو قابو میں رکھے، اور اگر کلمات نکلے تو شکر کے کلمات نکلے، اللہ کا شکر، الحمدللہ علی کل حال، آپ عادت ڈالیں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے. کبھی ٹھوکر لگے کبھی گر پڑو تو منہ سے نکلے گا الحمدللہ، نزلہ ہو گیا کچھ گم ہو گیا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر. عادت ڈالو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صبر شور شار کر کے زبانی الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ دلی کیفیات کا نام ہے. دل میں صبر کی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ کرے وہ نصیب ہو جائے. کہ علاج کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، علاج کرنے میں حرج نہیں ہے، اور معالج کو ضرورتاً مرض بتانا وہ بھی بے صبری نہیں ہے. اب اس کے انداز اور الفاظ پر سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بے صبری کر رہا ہے یا صرف برائے ضرورت وہ مطلب اپنے مرض کا اظہار کر رہا ہے، وہ بندے پر ہے. ایک اور روایت میں فرمایا جب اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، اور جب شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا اور قیامت کے دن اس کو پورا بدلہ دے گا. تو یوں بھی آفت اور مصیبت مفید ہے کہ شاید ہمارے گناہ کا یہاں بدلہ مل رہا ہے، قیامت کے دن آسانی ہو جائے گی. ورنہ اگر دنیا میں گناہ کا بدلہ نہیں ملا اس کے بدلے اگر آخرت میں بدلہ ملا تو آخرت کا بدلہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. تو دنیا کی سزا بہت آسان ہے، دنیا کی تکلیف بہت آسان ہے، یہاں دلاسا لوگ دینے والے ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، معالج موجود ہیں، تسلیاں ہیں، سب کچھ ہے، گیدرنگ ہے، اور وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اور وہاں کی تکلیف تو الامان. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس سے دماغ کھولتا ہوگا. دنیا کی ساری مصیبتیں تکلیفیں اور دنیا کی ساری سزائیں ایک طرف اور جہنم کا یہ سب سے ہلکا عذاب ایک طرف. تو بہرحال ہم تو دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ نہ یہاں سزا دے نہ وہاں سزا دے. میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، یعنی خوف آ رہا تھا کہ گناہوں کی سزا یہاں دنیا میں مل جائے گی یا قیامت کے روز ملے گی، نہ معلوم یہاں ملے گی یا وہاں ملے گی. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تجھے یہاں سزا ملے گی نہ تجھے وہاں سزا ملے گی، ادھر بھی موج ادھر بھی موج. انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں ایسا ہی ہو جائے. کیا ہم کمزور اور نحیف البدن لوگ ہیں برداشت نہیں کرتے، مگر یہاں اگر تکلیف آ بھی جائے تو اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت، بندے کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے جس کو مطلب دنیاوی اعتبار سے رینک بولتے ہیں، رینک مطلب درجہ، رینک کوئی مطلب علم الہی میں اس کا مرتبہ یا رینک مقرر ہوتا ہے، اور وہ اعمال کے سبب نیکیوں کے سبب اس رتبے کو نہیں پہنچ پاتا. جیسے دنیا میں بھی بعض لوگ اپنی مطلب کہ صلاحیتوں کے بل پر اس رینک کو نہیں پہنچ سکتے، تو غالباً یہ سرکاری طور پر ہوتے ہوں گے تو رشوتوں کے ذریعے پہنچ جاتے ہوں، ہو سکتا ہے یہاں سب کچھ ممکن ہے، تو وہاں تو رشوت ممکن نہیں. تو علم الہی میں کوئی بندہ کسی مرتبے پر مقرر ہوتا ہے اور وہ اعمال کے سبب سے اس رتبے کو نہیں پہنچ پاتا، تو بدن یا مال یا اولاد میں اسے مبتلا فرما دیتا ہے. اللہ تعالی اس کے بدن میں آزمائش ڈال دیتا ہے، اس کے مال میں امتحان لیتا ہے، نقصانات ہو جاتے ہیں، ڈکیتیاں ہو جائیں، جو بھی ہو، یا اولاد میں اسے مبتلا کر دیتا ہے کہ اولاد اس کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، کما کر اس کے حق نہیں دیتی، طرح طرح سے اس کو پریشان کرتی ہے، پھر اسے صبر دیتا ہے، بدن مال یا اولاد کی تکلیف میں مبتلا کر کے اس کو صبر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبے کو پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں ہے. تو یوں بھی مطلب بعض اوقات مصائب و آلام بندے کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں، جس کو یہ گندا بندہ سمجھتا نہیں، شکوے کرتا ہے. انہیں آپ کو حیرت ہوگی کبھی کبھی آ کے ملتے ہیں، ایسا پیر کس کام کا جو مصیبت میں کام نہیں آتا. ارے بھائی کربلا والوں پر غور کرو، کربلا والوں جیسی مصیبت تو تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو نعوذ باللہ کربلا والوں نے یہ کہہ دیا گیا ان کے تو نانا جان بہت پاورفل ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ کی عطا، لیکن دعا تک نہیں کی کہ یا اللہ میرے بیٹوں سے تو امتحان مت لینا، ان کو مصیبت میں مت ڈالنا، بلکہ دعا کی تو کیا کی، اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عطا. پیر اس لیے نہیں پکڑا جاتا قرآن پاک میں، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو پیر جو ہے وہ اللہ تک پہنچانے میں ایک وسیلہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ اعمال اور نیکیوں کا سلسلہ بڑھے اور آخرت کا فائدہ ہو، ایمان کی حفاظت کا سلسلہ ہو. تو پیر جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، نہ کہ پیر نوکریاں دلانے کے لیے ہوتا ہے، نہ بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ کا درد سر ہے تو پیر اپنی جگہ پر ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بخار آ گیا تو، یا جن چڑھ گیا تو عامل کے پاس جاؤ، اس کے بھی عامل اور ڈاکٹر ہوتے، جنات کے جادو کے. یہ پیر کا مطلب میٹر نہیں ہے، مطلب یہ صرف مطلب پیر اس لیے پکڑے آدمی کے دنیاوی مشکلات حل ہو. یہ بہت ساروں کو شیطان وسوسے ڈال کر، اور بعض اوقات لوگ بیعت توڑتے ہیں اور بعض اوقات بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں ایک سچا آپ کو واقعہ بتاؤں، مجھے کسی نے لیٹر ابھی دکھایا تھا چند روز پہلے، کیونکہ اب کوئی بھی مطلب یعنی کہ صاحب سلسلہ ہوگا وہ چاہے مطلب کمزور ہو، اس کا پیر ہو سکتا ہے مضبوط ہو، اس کا پیر مضبوط ہو، تو یوں آگے سے سلسلہ کہاں تک پہنچتا یہ دیکھیں. اب جیسے میں قادری کا ہوں الحمدللہ، تو میرے مرشد مدینہ منورہ میں شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو جنت البقیع میں آرام فرمائے. پھر ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ تو سیدی اعلی حضرت. ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ تو سید شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا پھر آگے بڑھتے بڑھتے غوث پاک تک سلسلہ پہنچا. اچھا پھر آگے بڑھتے 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 یہ سلسلہ جو ہے مولا مشکل کشا تک پہنچا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور اس کے بعد یہ سلسلہ سرکار تک پہنچا. تو کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے، سلسلہ اگر صحیح ہے تو کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے اور سرکار تک یہ سلسلہ پہنچا. تو بیعت توڑنے والا کتنا بڑا جرم کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے خط لکھا تھا. تو ہمارے دوسرے اسلامی بھائی خط پڑھتے ہیں، میں تو کم ہی پڑھتا ہوں، خط بہت آتے ہیں. اس نے بتایا کہ اس نے اپنے واقعات لکھے تھے، اس میں تین بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا واقعہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کا واقعہ بھی تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے بیعت کر لی تو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش دیکھا خواب میں. پھر کوئی صحبت مل گئی اس کو اور اس نے یا غوث اعظم کہنا چھوڑ دیا، اور میں نے آپ کی بیعت بھی توڑ دی کہ آپ یا غوث اعظم کہتے. تو اس کے بعد پھر چند روز کے بعد مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں آگے بڑھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ناراض تھے اور منہ پھیر لیا، اور بالکل میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا، میری آنکھ کھل گئی، میں اب تک بے قرار ہوں. اور مجھے بتایا جائے کہ یہ سب کیا ہو گیا، کہ مجھ سے آقا کیوں ناراض ہو گئے، میں نے سب توبہ کر لیے اور مجھے دوبارہ بیعت کر لو، اس طرح کا وہ لیٹر. تو آپ نے دیکھا کہ اس نے میرے دادا پیر کے اختیارات کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر اس وجہ سے میری بیعت بھی توڑ دی، کہ نعوذ باللہ میں بھی اس کو بدعقیدہ نظر آیا، بیعت توڑ دی. تو غوث اعظم کے نانا جان خواب میں آئے اور اب ناراض تھے. تو یہ کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی اس طرح ملتی ہے کہ بندہ مطلب یعنی کہ اتنا سوچتا نہیں، شیطان کے لفڑے میں پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. ملفوظہ شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص ایک فقیر ایک دکان پر کھڑا تھا اور اس سے روپیہ مانگ رہا تھا کہ مجھے روپیہ دے ورنہ بھی تیری دکان پلٹی کرتا ہوں، اور دکاندار وہ ٹال رہا تھا. تو ایک صاحب دل وہاں سے گزرا اور اس نے دکاندار کو مشورہ دیا کہ اس کو روپیہ دے دو، اس میں تمہاری عافیت، اس لیے کہ میں نے شخص پر نظر ڈالی تو یہ بالکل خالی ہے، اس میں دم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے پیر پر نظر ڈالی، اس کا پیر بھی پاور فل نہیں ہے. پھر اس کے پیر پر میں نے نظر ڈالی باطن کی، تو وہ بہت مضبوط ہیں، پاور فل ہیں، اور وہ منتظر ہے کہ یہ فقیر دکان الٹنے کے لیے بڑھے اور وہ دکان آپ کی الٹ دیں. ان کے دادا پیر یہ بہت مضبوط، تو اس لیے اس کو روپیہ دے کر آپ مطلب یعنی کہ فارغ کر دو. اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوا، یہ ملفوظہ شریف میں سوال جواب ہے، شبہ پیدا ہوا کہ یہ مطلب کون سی فقیری ہے اور کون سی ولایت ہے کہ زبردستی روپیہ ایک تو حاصل وصول کرو مانگو اور نہ دے تو اہل اللہ دکان الٹ دے، اتنا بڑا نقصان پہنچا دے. یہ تو سمجھ سے باہر ہے، واقعی وسوسہ آ رہا ہے اس کا، یہ تو واقعی سمجھ سے باہر ہے. چنانچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بتا کر اعتراض جب ہوا کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی ولایت ہے اور کیسی مطلب یعنی کہ فقیر ہے, تو اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس فقیر کا حق نکلتا ہو, اس دکاندار پر کوئی حق بنتا ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا حق مانگ رہا ہو, اور اس کے ضمن امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ایک واقعہ سنایا کہ سیدنا داوود علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ایک آدمی دعا کرتا تھا, یا اللہ مجھے روزی عطا فرما, یا اللہ مجھے روزی عطا فرما. وہ دعا کر رہا تھا کہ ایک گائے اس کے گھر میں گھس گئی, اس نے اس کو پکڑا پچھاڑا, کرائی چلائی چھری, گوشت پر کیا قبضہ. اتنے میں اس کا مالک تھا وہ ڈھونڈتا ہوا پہنچا, اس نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے کاٹ کر یہ گوشت قبضے کر لیا, تو اس کو پکڑ کر سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور واقعہ سنایا کہ اس نے اس طرح میری گائے پر قبضہ کیا. تو سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فریادی سے کہا, مدعی سے, کہ جانے دو کوئی بات. اس نے کہا واہ میری اتنی بڑی گائے اس نے دبا لی اور آپ کہتے ہو کہ جانے دو کوئی بات نہیں. تو سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جانے بھی دو, اسی کی گائے تھی اس نے کھائی قبضہ کیا کوئی بات نہیں. اس نے کہا حضور آپ کیا فرما رہے, گائے میری تھی اور آپ فرما رہے گائے اسی کی تھی. تو سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گائے بھی اسی کی تھی اور تو بھی اسی کا غلام ہے, اب اس کا ثبوت تجھے فراہم کیا جائے گا. چنانچہ داؤد علیہ السلام اس کو لے کر ایک ویرانے میں تشریف لائے, ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو, اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر درخت کو حکم دیا کہ اے درخت تو بتا تیرے نیچے کون سی واردات ہوئی تھی. درخت اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہنے لگا کہ حضور یہ شخص جو مدعی ہے اس گائے پر قبضہ کر لینے والے کے والد کا غلام تھا اور یہ بہت چھوٹا بچہ تھا اس وقت, گائے جس نے دبا لی چھوٹا بچہ تھا, اس کو شعور نہیں تھا اور اس کے والد کا یہ غلام تھا مدعی. تو اس غلام نے اپنے آقا سے غداری کی اور میرے نیچے یعنی اس درخت کے نیچے میرے نیچے اس کے والد کو اسی کے خنجر سے قتل کیا, گڑا کھود کر اسی جگہ دفن کیا ہے, لہذا یہ بچہ اب بڑا ہو گیا ہے تو اس نے چونکہ قتل کر کے میرے نیچے دفن کیا اور اس کے والد کا سارا مال اس نے دبا لیا, تو اب یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے, یہ شخص اور اس کا سارا مال اس بچے کی ملکیت ہے. گڑا کھودا گیا, اس گڑے میں سے ایک خنجر بھی برآمد ہو گیا جس پر اس گائے کھا جانے والے کے والد کا نام بھی لکھا ہوا. تو اب دیکھا کہ بات کہاں تک, اگر یہ گائے چھوڑ دیتا تو اس کی جان چھوٹ جاتی, آپ نے تو اس کا عیب چھپایا کہ بھائی گائے خالی کوئی بات نہیں اڑی تھی اس نے, فرمایا گائے اسی کی تھی خالی, پھر اڑی تھی کہ اس کی کہاں سے آ گئی میری تھی, تو پھر فرمایا کہ تو بھی اس کا اور تیرا مال بھی اس کا, اب چل فیصلہ ہو, فیصلہ ہوا تو پھنس گیا, پکڑ لیا گیا, قتل کے مقدمے میں ڈال دیا گیا. تو اسی طرح وہ فقیر جو ہے وہ روپیہ مانگ رہا تھا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنا حق اس سے مانگ رہا ہو, جبھی تو اہل اللہ جو تھے وہ اس کی دکان الٹنے کے لیے تیار تھے, اگر یہ ناجائز مانگتا ہوتا تو وہ دکان کبھی الٹنے کے لیے تیار نہ ہوتے. تو یہ باتیں رمز کی ہوتی ہیں, بڑی پیچیدگیاں اور نزاکتیں اس میں ہوتی ہیں اور انسان کا امتحان ہوتا ہے. اس لیے یک درگیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ والے اصول پر آدمی کو نظر رکھنا چاہیے اور زیادہ وسوسوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں مطلب ان چار مدنی پھولوں پر پھولوں کی خوشبوؤں سے اپنے اعمال نامے کو معطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں ایک دیوانے کا آپ کو قصہ بتاتا ہوں, جو آپ کے اپنے ماحول کا دیوانہ اور یکدر گیر و محکم گیر کے معاملے میں اتنا پکا تھا کہ جو دیکھے وہ دیکھے, اتنا وہ پکا تھا. اس کا ابھی سنیچر کو لانڈی میں بیان تھا. وہ دیوانہ جس سے مراد میری غلام نبی قادری, وہ دیوانہ تھا بیچارہ. سنیچر کو ان کے حلقے میں ان کے علاقے میں جتما تھا لانڈی, بڑی بیچارے نے بھاگ دوڑ کی, بخار اس کو چڑھا ہوا تھا, لیکن بسوں میں جا کر بھی اس نے اعلانات کیے کہ سنیچر کو دعوت اسلامی کا پناہ جگہ اجتماع, اور لوگوں کو خوب دعوت دی, اور سخت بخار کے باوجود چادر اوڑھ کے وہ بیان نبی بیٹھ گیا کہ سوموار کو مہاجر کیمپ کے بیان سے جب میں فارغ ہوا تو سزوکی بھر کے وہ لانڈی کے سائیں بھائی مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ غلام نبی کا انتقال ہو گیا. حالانکہ پرسوں تو بےچارا بیٹھا ہوا تھا اجتماع میں, جیسے آج بھی سب بیٹھے ہوئے اجتماع میں, ہو سکتا ہے کل یا پرسوں ہم میں سے بھی کسی کی موت کی خبر سننے کو مل جائے. کوئی بعید نہیں. خیر میں لانڈی گیا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا. اب مانو نہیں مانو, میں اس کا چہرہ دیر تک دیکھتا رہا. میں نے میت بہت دیکھے, لاشیں بہت دیکھی ہیں, آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی, ہو سکتا ہے میں کم زیادہ دیکھی ہوں, بہت دیکھی. میں نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنا روشن چہرہ کبھی دیکھا ہوں. عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ یار بس ایسا پھول جیسا چہرہ تھا اور جیسے ابھی ابھی سویا. یہ تو عام لوگ کوئی چرسی بھنگڑی مرتا ہے یا مطلب کہ ایسا بھی مطلب مرتا آدمی اپنے عزیزوں کو لوگ بولتے ہیں. اپنا باپ بھلے کتنا ہی مطلب بد مزاج ہو, جیسا بھی جب مر جائے گا تو لوگ اس کی بھی کرامتیں سناتے ہیں. پکا بے نمازی ہوگا اس کے بھی لوگ کرشمے سناتے ہیں. یہ تو عام عورت مر جائے گی, لاکھ بے پردہ ہو لیکن اس کے مطلب حیا کے ایسے سے کس سے لوگ سناتے ہیں, عورتیں ایسی باتیں بناتی ہیں کہ بس کیا کریں. تو مرنے کے بعد تو وہ زندہ ہاتھی لاکھ کا ہوتا ہے, مرا تو سوایا ہوا. یہ تو عام دستور ہے کہ لوگ پھر اس کے کس سے سناتے ہیں, من گھڑت کس سے وہ سناتے ہیں اکثر, جو عقل سے ٹکراتے ہیں کئی بار. خیر وہ غلام نبی کی بات کر رہا ہوں میں, تو میں مطلب یہ نہیں کہ اس عرف پہ یا محاورے کے طور پہ نہیں کہہ رہا جو لوگ کہتے ہیں کہ سویا ہوا ہے. واقعی میں نے غور کیا کہ اگر یہ اس طرح لیٹا ہوا اور اگر کوئی بتائے نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مرا ہوا ہے. ایسا لگتا تھا واقعی سویا ہوا. اور اتنا پیارا چہرہ, اتنا نورانی چہرہ, یوں سمجھیے کہ اس کا آخری سانس بھی دعوت اسلامی میں نکلا. بہت سے لڑکے جو سن رہے ہیں مجھے, انہوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس کے جیسا شاید کوئی نہیں دیکھا ہوگا. یہ اتنا مضبوط تھا اپنے موقف میں, اتنا مضبوط تھا. اور یہ جب دنیا سے گیا تو یار آدھی راتوں میں پہنچا تو دیوانوں کا ہجوم تھا اور وہ پڑھ رہے تھے وہ نعتیں اور دعائیں, اسلامی بھائی اپنے گہرے ہوئے تھے. ورنہ مرتا تو بہت پوچھتا ہے, اگر مالدار کوئی مرتا ہے لوگ جمع ہو بھی جاتے ہیں رات کو خوش آمد کرنے والے خاندان والوں کو اچھا لگانے کے لیے, تو سگریٹیں پھونکتے رہتے اور گپے ہانکتے رہتے. وہ تو بھائی ہجوم تھا اور خوب جھوم جھوم کر وہ اشعار پڑھے جا رہے تھے. اور یہ مجھے ٹھاٹ ٹھاٹ سے سویا ہوا تھا, کون کہتا ہے وہ مر گیا. دیکھ کر تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مرا ہوا, لیکن لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا. ہو گیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ ذری کے رحمت کرے. ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بازی جیت گیا. بہت نورانی چہرہ. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, میں آپ کو سچا مت, کوئی لات مطلب آپ کو کھینچے گھسیٹے الٹے سیدھے دلائل دے, آپ غوث اعظم کا دامن تھامے رہے. اسی میں انشاءاللہ دونوں جہاں کی فلاح ہے, بہبود ہے. یا غوث کہتے رہے انشاءاللہ دونوں جہاں میں بگڑی نہ بنے تو مجھے کہنا. انشاءاللہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. اگر اس سلسلے میں آپ کو وسوسے آتے ہوں تو میرا ایک رسالہ لے لیں, جنات کا بادشاہ, اس کو پڑھیں, اللہ کرے گا اس وسوسے کی کاٹ, ورنہ اب بھی نہیں ہوتی تو میرا ایک بیان یا غوث کہنے کا ثبوت. اس کو توجہ سے سنیں, سر جھکا کر بیٹھے رہے سنیں اس کو. اللہ نے چاہا تو مزید وسوسوں کی بھی کائی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور آپ کا رواں رواں یا غوث پکار اٹھے گا انشاءاللہ.